سلام سلام عرض کربلا پہ بہنے والے خون پر۔
عزیزان ایمانی، برادران دینی و اسلامی اور مسلمانان حسینی، اسٹیج پر تشریف فرما اور میرے سامنے تشریف فرما تمام عزیز اور معزز اور معزز سامعین، موضوع ہے اسلام اور عصر حاضر۔ بہت بظاہر بہت واضح، غیر مبہم، بہت واضح عنوان ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی مبہم، ابہام کا شکار اور تشابہ کا شکار اور متشابہ عنوان ہے، اس لیے کہ اس عنوان کے تحت ہر سوچنے والا اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ جب مجھ سے عنوان پوچھا گیا کہ کس عنوان پہ سیمینار رکھا جائے، تو میں نے دو تین عناوین دیے تھے، پھر وہ آخر میں یہ ہوا کہ بھائی اسلام اور عصر حاضر۔ سب سے آسان عنوان بھی ہے، سب سے پسندیدہ بھی، لیکن جس نقطہ نظر سے میں نے یہ عنوان تجویز کیا تھا، ابھی تک گزشتہ مقررین نے اس نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کی، اور جو سوالات سیمینار کے بنیاد گزار ہمارے محترم دوست پروردگاروں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، شفاعت صاحب زیدی، انہوں نے جو سوالات رکھے وہ بالکل عملی جہت سے بہت دلچسپ سوالات ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اس عنوان کے نظریاتی پہلو سے نہیں بلکہ عملی پہلو سے جڑے ہوئے ہیں، اور ٹیکنیکل پہلو سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اس عنوان کا فکری تاریخی پس منظر عرض کر دوں آپ کے سامنے، اور میں جس زاویے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ واضح کر دوں۔ ایک عرصے سے، یہ عرصہ چھوٹا نہیں ہے، اب ایک صدی سے زیادہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، ڈیڑھ دو صدیاں سمجھ لیجیے، تین صدیاں کہ ہم براہ راست دنیا پرستوں، ملحدوں، مشرکوں اور دنیا کے سیاست مداروں کی زد پر ہیں، اور زوال کی ڈھلان پر ہیں، اور زوال پذیر و زوال آمادہ ہوتے جا رہے ہیں، قعر پستی تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ 250-300 سال تمام مذاہب کے لیے، جو آسمانی مذاہب ہیں، مشکل تھے، مشکل رہے ہیں، تنہا اسلام نہیں، مسیحیت بھی شامل ہے اس میں، لیکن بطور خاص اسلام، سائنس کی ترقی کے ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں اصلا دین کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین ضروری نہیں ہے، اور دیکھیں ایک لفظ کی تبدیلی سے بہت فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اصلا ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اب دین کا امکان نہیں ہے, پوسیبل نہیں ہے کہ ہم کسی دین پہ رہیں. ریفرنس اگر آپ ہم سے پوچھیں تو بہت سے ریفرنسز ہیں. علامہ اقبال, ڈاکٹر سر محمد اقبال, ان کی ایک مشہور کتاب ہے انگریزی میں جس کی بنیاد پر انہیں فلسفی سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اور اس کے آخری, اس کی ایک, اس کتاب کی ایک تاریخ ہے, اس کا آخری جو لیکچر ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ کیا ریلیجن ممکن ہے. ممکن کا لفظ پوسیبل, پوسیبلٹی ڈسکس کی ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ 1934. اب ہو چکا ہے 2024, یعنی کتنا ہوا, پورے 90 سال. اچھا, جس وقت وہ بول رہے تھے تو ظاہر ہے کہ 5-10 سال پہلے. اس کے 90 سال سے لے کے 100 سال تک, یہ پوری ایک صدی پہلے کسی اور نے نہیں علامہ اقبال کو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ کیا دین ممکن ہے, پاسبلٹی ڈسکس کریں, سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا ایک لفظ استعمال کرنا, کیا, دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یہودی تو توریت میں تحریف کر کے ریکنسٹرکٹ کر چکے تھے, مسیحی انجیل میں تحریف کر کے ریکنسٹرکٹ کر چکے تھے. یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ جاتے ہیں, دنیا کے سوالات ان کے سامنے آتے ہیں, اور وہاں یہ سوال آتا ہے کہ کیا دین ضروری ہے یا نہیں, دین پاسبل ہے یا نہیں. اس سطح پہ ہم جواب دیں کہ اسلام عصر حاضر میں کیا حیثیت رکھتا ہے. واضح ہوئی بات کہ یہ عنوان کس عنوان. اچھا, جب پہلے تو اسلام ہی اسٹیبلش آپ کر لیں شفاعت صاحب, پھر وہ پاپولیشن کی بات اور وہ سارے جو سوالات آپ نے کیے نا, وہ تو خود بخود حل ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی اور نشست رکھیں گے آپ تو میں جوابات دوں گا انشاءاللہ. شریعت میں, اسلام میں جوابات تو بہت صاف و شفاف ہیں, کوئی اس میں اشکال, ابہام, ایمبیگیوٹی بالکل نہیں ہے. حل موجود ہیں بشرطے کہ ہم اور آپ اس حل پر عمل کر سکیں. لیکن عمل سے پہلے اس دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں ہوں, چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہوں, جو پوری دنیا میں ایجوکیشن کا سسٹم, پوری دنیا میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم آج سے 250-300 برس پہلے مغرب سے لے کے مشرق تک پوری دنیا میں گاڈ اورینٹڈ ہوا کرتا تھا. اب یہ منی اورینٹڈ ہو گیا ہے. ماں کی گود سے لے کے اور اسکول کی ابتدائی کلاس سے لے کے اور کالج سے لے کے یونیورسٹی تک گاڈ سامنے رہتا تھا. آج سے 200 برس پہلے, 250 برس پہلے, چاہے یورپ میں ہو, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں, اب کہیں سے کہیں تک, جب گھر سے بچہ نکلتا ہے اور آپ اسکول میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں, کلاس 1 میں یا کے جی میں, کنڈر گارڈن میں, یا اس سے بھی پہلے نرسری میں, تو آپ کے ذہن میں خدا نہیں پیسہ ہوتا ہے. اور جب روز اول جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, وہاں خدا اصلا نابود ہے ہی نہیں, غائب ہے. تو بڑے ہو کے اس کے سامنے سوال ہوگا کہ ریلیجن پاسبل بھی ہے یا نہیں, نیسیسری بھی ہے یا نہیں.
تو یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل کوشچن ہے اور بہت فکری سوال ہے اور ضروری سوال ہے. اس پر ڈسکشن اس لیول پہ کرنا ہے آپ کو, اور جواب ہے آپ کے پاس. میرا خیال ہے کہ اتنی تمہید کافی ہوگی عنوان کی وضاحت کے لیے. دیکھیے عنوان کتنا واضح تھا اور کتنا متشابہ نکلا. سامنے کی آپ کی اردو ہے نا, اسلام اور عصر حاضر. یہ عصر حاضر کے ساتھ اسلام کا کیا رشتہ ہے؟ کیوں ڈسکس کرنے بیٹھے؟ یہ عنوان ہی کیوں قائم کیا گیا؟ اس لیے کہ مسئلہ کسی چھوٹا مسئلہ نہیں, مسئلہ بہت بڑا ہے. اصول دین تین اصول دین جو سب سے زیادہ اہم ہیں, توحید, نبوت اور معاد آخرت. تینوں پر دیکھیے کہ پہلے کس طرح کس ڈسکس کیا جاتا تھا, کیا دلیلیں پیش کی جاتی تھیں, اور عقل بشری اور قلب بشری مطمئن ہو جاتا تھا. خالد محمود صاحب, آپ ماشاءاللہ, آپ بھی, آپ کو میں دانشوروں میں شمار کرتا ہوں, اہل مطالعہ ہیں, اور بہت سے حضرات, توجہ فرمائیے گا کہ وہ دلیلیں جو قرآن پاک نے دی, وہ دلیلیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ دلیلیں جو صحابہ کرام نے دی, وہ دلیلیں جو ائمہ اہل بیت نے دی, وہ دلیلیں جو ہمارے سلف صالحین نے دی, وہ سب دلیلیں ہٹا دی گئیں سامنے سے. اور اب جب علامہ اقبال نے گفتگو کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, تو اس میں پہلے انہوں نے کیا کہ جو دلیلیں پہلے دی گئی تھیں ہر دلیل میں کمی دکھائی, بھائی یہ دلیل ناکافی ہے, یہ دلیل ناکافی ہے, یہ دلیل ناکافی ہے, یہ دلیل ناکافی ہے. اور افسوس یہ ہوا کہ پھر جب خود دلیل دینے کھڑے ہوئے تو وہ کوئی مضبوط دلیل نہ دے سکے. تو اب مجبوراً جو بچہ کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ تو حیرت زدہ رہ جائے گا, اور اس کے ہاتھ سے ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں بلڈنگ ہی ہاتھ سے نکل جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے, اور یہ ایک گھنٹے, آدھے گھنٹے, آدھے دن کا موضوع نہیں ہے. خدا ہمارے شفاعت زیدی صاحب کو توفیق دے, آئندہ اگر زندگی میری رہی اور سفر اور سیمینار منعقد کریں تو پھر سیمینار کو اس طرح اس سطح پہ نہ کیجیے گا, سیمینار کو ذرا اور بلند سطح پہ کیجیے, اور کم سے کم دو دن تین دن کا سیمینار ہی رکھیے. دو دن تین دن میں مجلسیں نہیں پڑھوں گا, سیمینار کروں گا, اور اس میں ایکسپرٹس آئیں, فلاسفرس آئیں, تھنکرس آئیں, انٹلیکچوئلس آئیں, اور وہ پیپرز پڑھیں اور ان کے پیپرز پر غور کیا جائے, اور پھر یہ فقیر بھی اپنے معروضات پیش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے آخرت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے. کوئی کتاب 400 صفحے کی لکھی جائے, اور وہ بھی اسلامی فکر و فلسفے پر, اس میں قرآن سے استفادہ نہ کیا جائے, قرآن کی کسی آیت کو دلیل نہ بنایا جائے, قرآن کی دلیلوں کو نقل نہ کیا جائے, اور صرف مغربی مفکرین کے اقوال کو پیش کیا جائے, اس سے اسلام کو مضبوطی نہیں ملے گی. اسلام مضبوط ہے, اس سے مسلمان کو مضبوطی نہیں ملے گی. اس سے ہمارے جوان کے ذہن و قلب کی تقویت و تربیت نہیں ہوگی. بعض مسائل پہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں, یہ میری وجودی مجبوری ہے, جذباتی ہو جاتا ہوں. کوئی میرے سامنے خدا کے خلاف گفتگو کرے تو تھوڑی دیر تک تو صبر رہے گا, پھر میں بے صبر ہو جاتا ہوں. یہ میں بتا دوں آپ حضرات کو, مجبوری ہے. کوئی میرے خلاف میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایک ذرا سی، چاہے دانستہ کرے یا نادانستہ، میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اس کے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک ذرا سا بھی، ایک ذرا سا بھی حضور کے اہل بیت کے سلسلے میں بے رخی برتے، تو پھر اسے میری بے رخی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ میں بھی آتا ہوں فکری مسائل کی طرف، لیکن ایک اہم، بحیثیت محدث، بحیثیت حامل حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فریضہ ہے، واجب ہے، ادا نہیں کروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، جذبات انگیز تقریر کی، میں نے ان کی تعریف کی، تائید کی، تائید کر رہا ہوں، مگر ایک تسامح ہو گیا ان سے۔ حضور پاک کی وصیت، حضور پاک کی حدیث، حدیث ثقلین، اس حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی نہیں ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی۔ ٹھیک ہے، عطرتی کے اوپر بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے محدثین نے عطرتی والی عبارت صحیح سند سے نہیں پہنچی، حالانکہ ہے، لیکن ڈسکس ڈیبیٹیبل بنا دیا گیا، لیکن اہل بیتی تو ہے، اہل بیتی صحیح السند ہے، اور مسلم، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408، صحیح مسلم 2408 حدیث ثقلین ہے، جس میں کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور اس کے بعد کئی جگہوں پر یہ حدیث کئی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں ہے۔ تمام محدثین، امام احمد ابن حنبل، امام نسائی، امام ترمذی، اور امام جلال الدین سیوطی، اور کتنوں نے اسے نقل کیا، حدیث ثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی، اور کہیں تین مرتبہ آپ نے کہا اذکرکم، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ دیکھو، ہم اللہ کو واسطہ قرار دے کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں تم ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور امت نے یہ خیال رکھا کہ وصیت کا متن چینج کر دیا، امت اسلامی کے زوال کا سبب وصیت رسول کو چھوڑ دینا ہے۔ امت اسلامیہ کو کا زوال کا سبب رسول سے بے وفائی ہے، اور وصیت رسول میں تحریف کر دینا ہے، بدل دی، چینج کر دی وصیت۔ اور سرفرازی امت و سرفرازی اسلام کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کشور کو شائی کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت اندلس تک تھی، یورپ تک تھی، یورپ میں ہم حکومت کرتے تھے، مشرق سے مغرب تک ہماری حکومت تھی، یہ اسلام اور خدا کے نزدیک و قرآن کے نزدیک سرفرازی کا یہ معیار نہیں ہے دلوں کی تسخیر، یہ ہے معیار۔ دلوں کی تسخیر، ذہنوں کی تسخیر، عقلوں کی تسخیر، انسانوں کی تربیت، انسانی تربیت۔ کسی کی بھی حکومت رہے، کسی کی بھی تنظیم رہے، وہاں جو انسان ہو وہ انسان خدا شناس ہو، جو انسان ہو وہ نبی شناس ہو، جو انسان ہو وہ قرآن شناس ہو، جو انسان ہو وہ وصیت پیغمبر کا صحیح متن ان کے سامنے ہو اور اس متن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب میں پھر آتا ہوں اس طرف کہ یہ اسلام اور عصر حاضر کا جو عنوان، اس کا جو فکری مسئلہ ہے، وہ اصل میں اب آپ کے سامنے یہ تو واضح ہو گیا کہ سائنس کی ترقی نے لوگوں کی آنکھوں میں وہ خیرگی پیدا کی کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آسمانی رہبری کی۔ اور اب میں دوبارہ نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑے مفکر نے اپنے خطبات میں یہ جملہ لکھا ختم نبوت کی تفسیر میں، کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب ہمیں، انسان اس دور میں داخل ہو چکا ہے کہ ہمیں اب آسمانی رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تقریر جاری رکھوں یا بیٹھ جاؤں؟ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی کچھ کہنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے نا، جتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، یعنی کسی وقت موقع ہوتا ہے فریاد کرنے کا، چیخ نکلتی، اس چیخ کو پہلے ضبط کیجئے، زہر کا پیالہ پیجئے، خون کے گھونٹ پیجئے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، پھر نرم سا جملہ کہیے۔ اس ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں، اس ریاضت سے۔ دیکھیے، اگر یاد آ جائے تو میں اپنا ایک مطلع سنا دوں۔ ویسے میں بیٹے کو ساتھ رکھتا ہوں، میرا شعر اسے یاد رہتا ہے، مجھے تو یاد رہتا نہیں۔ بیٹا وہ مطلع سنا دوں گے، حدیث غم۔ اب برداشت کر لیجئے، میں یہ شعر سنانا چاہتا ہوں، تو میں یہ شعر آپ کو سنا دوں، پھر تقریر کو مختصر کر دوں گا، ظاہر ہے موقع تو زیادہ نہیں۔ اس فقیر کی ایک غزل کا مطلع ہے، اور وہ یہ ہے: کسے خبر ہے میرا تبسم نقاب غم ہے، کسے خبر ہے میرا تبسم نقاب غم ہے، یہ خط گلزار میں، یہ خط گلزار میں حدیث الم رقم ہے۔ کسے خبر ہے میرا تبسم حدیث غم ہے۔ ہم لوگ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں دل پہ کتنے زخم ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مقام ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب ہمیں آسمانی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، مطلب اس جملے کی کیا تفسیر کریں گے آپ، اور اس میں ہم کتنا ٹولریٹ کر سکتے ہیں؟ خالد صاحب، اور ہمارے یہاں، بہرحال اب میں ایک فکری نقطہ عرض کر رہا ہوں اور بس اسی پہ گفتگو ختم۔ ہمیں تو زبان خشک ہونے لگتی ہے۔ خود مسلمانوں نے جو قبر اپنے لیے کھودی ہے، جو خندقیں کھودی ہیں. عزیزو جوانوں، میرا لہجہ جب بگڑ جاتا ہے نا تم لوگ ناراض ہو جاتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا کچھ زہر پی چکے ہیں اور مسلسل پیتے رہنا پڑتا ہے. اب میرے سامنے رسول کی وصیت میں تحریف کی جائے اور خاموش رہو. میری دو حیثیتیں ہیں، ایک تو میں نے طالب علم حدیث کا ہوں اور دوسرے میں رسول کی اولاد ہوں. میرے سامنے میرے جد کی وصیت کیسے تبدیل کر دیں گے آپ میرے رہتے ہوئے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب ذرا اپنی فکر کو اور بیدار و بلند کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے یہ آخری کتاب ہے، لیکن آخری کتاب کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں اللہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہی نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں قیام قیامت تک کے لیے کافی ہے، ہمیں قرآن سے وابستہ رہنا ہے. اچھا، یہ جو سوال، جیسے میں نے کہا علامہ اقبال نے سوال قائم کیا، کسی نے سوال کیا، انہوں نے پورا خطبہ دینا پڑا ان کو کہ ریلیجن پاسبل ہے یا نہیں، یا ریلیجن کی نیسیسٹی ہے یا نہیں ہے، اور بہت سے انٹلیکچوئلس ایسے گزرے ہیں. تو اس کے پس منظر میں اور اس کے عملی ہے پہلو، یہ جو ججز ہیں نا آج کے آپ کے ملک میں اور تمام اسلامی ملکوں میں، قرآن دستور حکومت ہے یا قرآن سے ہٹ کے کوئی اور دستور حکومت ہے؟ قرآن تو نہیں ہے نا. قرآن سے ہٹ کے ہم نے دستور حکومت بنائے، اور وہ کس کے کہنے پہ بنائے؟ انگریز بہادر کے کہنے پہ بنائے. ایسا نہیں ہے تو ہم وفا، اور یہاں ہر عرب کنٹریز میں چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، دہائی ہے کہ دستور کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے. ایک ذرا سی توجہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے. ہیں قرآن قرآن قرآن، یہ قرآن. اب دوسرا جو پہلو پہلے عرض کر دوں اور پھر نتیجہ. ہمارے یہاں کا جو لیگل سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی لیگل سسٹم ہے، کامن لاء ہے نا، جو برٹش سے ملا تھا وراثت میں وہی ہے. یعنی ہندوستان کی ہندو حکومت اور پاکستان کی مسلمان حکومت دونوں کا لیگل سسٹم ایک ہی ہے تقریباً، ہے کہ نہیں؟ لیگل سسٹم. آج جسٹس مقبول باقر جعفری صاحب ہوتے تو لطف آتا، زیادہ لطف آتا. ہمارا قانون، ہمارا دستور، ہمارا سب کچھ خالص قرآنی تو نہیں ہے؟ خالص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کے ارشادات و فرامین ان کی دی ہوئی شریعت کے مطابق تو نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب بدنیت ہے؟ نہیں، بدنیت بھی نہیں ہے، سب کے سب بدنیت نہیں ہے، تھوڑے سے ہوں گے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. پوری امت، پوری نیشن بدنیت نہیں ہے، مومن نیشن ہے. پھر کیا ہوا؟ کیوں ایسی صورتحال ہوئی؟ صورتحال یہ ہوئی کہ ایسا ذہنی اور فکری ماحول بنایا گیا کہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ بھئی یہ جو تمہاری شریعت ہے نا، یہ اصل میں تو یہ پرانا جو قبائلی نظام تھا نا، جہالتوں پہ مبنی قبائلی نظام، خاندانوں کی ریت روایت، یہ تو اصل میں وہی ہے. اب انسان نے سائنسی ترقی کر لی، فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں انسان بہت بلند ہو گیا، تو وہ ریچولز اور وہ ٹرائبل جو قاعدے قانون تھے اس پر عمل کرو گے؟ تمہیں ترقی یافتہ ہو گئے ہو، تمہیں اپنا خود دستور بنانا چاہیے، تمہیں اپنا قانون خود بنانا چاہیے، تمہیں اپنی سزائیں خود مقرر کرنی چاہیے، تمہیں اپنے انعامات خود مقرر کرنے چاہیے. تو اس یہ کون سا ذہن تھا؟ یہ مغربی ذہن. مغربی ذہن نے یہ باور کیا. یعنی میری کئی سپریم کورٹ ججز سے انڈیا میں گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں پستی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں؟ آپ شریعت لاؤ، شریعت لاؤ، شریعت لاؤ کر رہے ہیں، یہ پستی میں آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو بہت سے ہیں جو مسلم و غیر مسلم سنسیئرلی وہ بلیو رہنا ہے. جوانان عزیز، جو ہمارے نوجوان ہیں، جوان ہیں، اس پہ خوب پڑھیے، مطالعہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم پر، آپ پر، سب پہ کیا الزام ہے کہ یہ 1400 برس پہلے، 1500-2000 برس پہلے کے قبائلی نظام کو شریعت کا نظام سمجھ کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں بھولے بھالے جاہل عوام؟ اب ہمیں ان کی ہمدردی کرنی ہے، انہیں ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھانا ہے تاکہ کیچڑ دلدل میں دھس نہ جائیں، اور یہ جس بلندی کو کے تک لے جانا چاہ رہے ہیں وہ خود دلدل ہے، وہ خود کیچڑ ہے، اس میں آپ دھس جائیں گے اور دھس رہے ہیں. اس لیے آپ کو انٹلیکچولی اور پریکٹیکلی ہر سطح پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام پیغام الہی ہے، اور اسلام قیام قیامت تک کے لیے کافی ہے اور ضروری ہے اور لازمی ہے اور ممکن ہے، یعنی پاسبلٹی بھی، نیسیسٹی بھی. اچھا وہ کیسے ممکن ہے؟ بس دو جملے کہہ کے اب میں ختم کر دیتا ہوں گفتگو. پہلی چیز یہ ہے کہ واقعاً قرآن مجید مولا امام سجاد علیہ السلام زین العابدین، کا واضح ارشاد گرامی ہے، اور امام سجاد سے پہلے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد، اور ان سے پہلے خود سرچشمہ دین سرکار رسالت معاب حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے اس قرآن سے متعلق. یہ قرآن تمہارے لیے قیام قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور اس میں تمہارے لیے ماضی کی بھی باتیں ہیں اور حال کی بھی باتیں ہیں اور مستقبل کی بھی باتیں ہیں. جب حضور نے کہہ دیا مستقبل کی باتیں، اور خود قرآن کہتا ہے کہ یہ تبیان ہے، بیان ہے ہر شے کے لیے، تو آپ خدا پہ بھروسہ تو کیجیے. اور نبی پاک کو جو آپ کہتے ہیں سچے نبی، تو ان کی سچائی پہ بھروسہ تو کیجیے. اور آپ دانشوروں کی اس طرح کی بہکی بہکی باتوں پر نہ جائیں، اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید، خدا کی قسم قرآن مجید آج کے اور آنے والے ہر چیلنج کا جواب دینے کے لیے آپ کو محمیز اور کر سکتا ہے، اور آپ کے ذہن کی تربیت کر سکتا ہے، اور آپ کی علمی رہنمائی اور فکری رہنمائی، حکیمانہ رہنمائی، فلسفیانہ رہنمائی کر سکتا ہے. یہ بھروسہ رکھیں خدا پہ، رسول پہ، قرآن پہ. یعنی کیا؟ یعنی اب یہ جو تفسیریں لوگ لکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، حق نہیں ادا کیا. انہی قرآن مجید کی آیتوں میں جو متشابہ آیتیں ہیں اور جو محکم آیتیں ہیں، وہ ان محکمات و متشابہات کی روشنی میں آنے والے ہر مسئلے کا، یا حال میں درپیش ہر مسئلے کا کافی و وافی و شافی حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے صحیح کہا تھا، بشرطے کہ قرآن پڑھا جائے، توجہ سے تلاوت کی جائے، سمجھا جائے اور اسے زندگی حاصل کی جائے۔ دوسری چیز، قرآن مجید بہت تو بہت فکری ہے، کہہ لینے دیجئے، توجہ فرمائیے تو میں کہہ دوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نا، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو اس کائنات کی ہر چیز پر جب انسان غور کرتا ہے تو نئے نئے علم سامنے آتے ہیں۔ کتنی سادہ سی بات ہے، یہ آج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنی ساری ڈسپلنس ہیں سائنس میں، اور ہر قسم، فزیکل سائنس اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور میڈیکل سائنسز اور اسپیس سائنسز، اور یعنی جیولوجی اور جیوگرافی سے لے کر اور کاسمولوجی تک، پوری کائنات میں اتنی برانچز پیدا ہو چکی ہیں علم کی، سائنس کی، کہاں سے پیدا ہوئیں؟ کسی ایک انسان نے پیدا کی خود سے بیٹھ کر ایسے ہی خواب دیکھ لیا؟ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مطالعہ کیا، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مطالعہ کیا اور ہر ذرے کے مطالعے کے نتیجے میں ایک نئی برانچ آف نالج سامنے آ گئی۔ ٹھیک ہے نا، تو انسان کہیں سے نہیں لایا، اللہ کی بنائی ہوئی اس، اچھا، اور نکلتی ہی چلی آ رہی ہیں۔ زمین تو وہی ہے بھائی جو 200 برس پہلے بھی تھی، زمین تو وہی ہے جو 1000 برس پہلے بھی تھی، لیکن جتنا انسان اس زمین پر مطالعہ کرتا چلا جا رہا ہے، زمین کا مطالعہ کرتا چلا جا رہا ہے، نئی نئی سائنسز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ نظام الہی ہے حکیمانہ، کہ حسب ضرورت انسان، حسب ضرورت زمان، حسب ضرورت مکان، ارتقاء کے سفر میں ہر مرحلے پر اسی زمین اور اسی کائنات کے مطالعے سے نئی روشنی تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ تم کہیں سے نہیں لا رہے ہو روشنی، روشنی مل رہی ہے اسی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے، خواب دیکھ کے نہیں روشنی مل رہی ہے آپ کو۔ جس طریقے سے اس کائنات کے بار بار مطالعے سے، بار بار مطالعے سے، بار بار مطالعے سے سائنس ترقی کر رہی ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کے بار بار مطالعے سے، بار بار مطالعے سے، بار بار مطالعے سے نئے قوانین ملیں گے، نئی حکمتیں ملیں گی، نئے جوابات ملیں گے، نئے انٹلیکچوئل چیلنجز کا پورا مکمل جواب ملے گا آپ کو۔ اس لیے جس طرح یہ کائنات مسلسل سرچشمہ ہے علوم حقیقی کا، اسی طرح قرآن مسلسل علم کا سرچشمہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو جناب فلاں صاحب لکھ چکے تفسیر اس کے آگے اب ممکن نہیں ہے، پھر پڑھیے، اسی قرآن کے متن سے نئے پہلو پیدا ہوں گے اور نئے علوم منکشف ہوں گے اور نئے عصر کے چیلنجز کا جواب دیں گے آپ۔ اور جو بھی کہے گا کہ عصر حاضر میں اسلام بے معنی ہو چکا ہے، اس کا جواب قرآن مجید آپ کو فراہم کرے گا۔ دوسری چیز، وہ کچھ علوم جو آلریڈی قرآن مجید اور حدیث کی ریسرچ کے نتیجے میں وجود میں آ چکے ہیں، وہ علوم بھی ایسے ہیں، مثلا علم فقہ، علم اصول فقہ، یہ علوم وہ ہیں جو ذہن انسانی کی مشق اس طرح کرا دیتے ہیں کہ ہر آنے والے مسئلے کا جواب تلاش کرو۔ ان اسلامی علوم پر توجہ فرمائیں اور افواہوں میں بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، تو یقیناً آپ کو عصر حاضر میں، اور صرف عصر حاضر میں نہیں، کنٹمپریری ورلڈ میں نہیں، اور کنٹمپریری سائنسز ہی کے ساتھ مقابلے میں نہیں، بلکہ آنے والے ہر عہد میں، قیام قیامت تک، قرآن مجید اس کائنات اور قرآن مجید اور علوم اسلامی اور علوم قرآنی اور علوم حدیثی کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل ملے گا، بشرطے کہ آپ اپنی عقل کا مذاق نہ اڑائیں، آپ خود اپنا مذاق نہ اڑائیں، آپ اپنا احترام کریں، اپنی عقل کا احترام کریں، اپنے دین کا احترام کریں، اپنے ایمان کا احترام کریں۔ میرا خیال ہے کہ آج کافی ہے اتنی گفتگو کہ اسلام عصر حاضر میں یہ عنوان قائم کیوں کیا گیا اور اس پر آپ سب کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح ورک کرنا چاہیے۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ، قرآن اور عطرت مصطفیٰ، علوم قرآن اور علوم حدیث اس کا دل و جان سے مطالعہ کریں، خدا سے محبت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ اور اہل بیت مصطفیٰ سے محبت و مودت کے ساتھ، اور ساتھ میں تمام کائنات و تمام انسانیت کے ساتھ سچی ہمدردی کے ساتھ، خود غرضی کے ساتھ نہیں، صرف یہ نہ سوچیں کہ مسلمان امہ، مسلمان امہ، مسلم امہ، مسلم امہ، غیر مسلموں کا ذمہ دار کون ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کون کرے گا، ان کی رہنمائی کون کرے گا، ان کی سرپرستی کون کرے گا۔ تو آپ کے پلیٹ فارم سے اس وقت بغیر کسی قاضی و مفتی کے، بغیر کسی مجتہد و بغیر کسی کے، وہ پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ جو قرآن تجلی کر رہا ہے ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں نقص ہمارے اندر ہے، ہمیں اس نقص کو دور کرنے کی ضرورت ہے، دلوں پہ تجلی کی ضرورت ہے، دلوں کو آئینہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ آئینہ تب بنے گا جب جوہر درد ہو اور جب آب زلال اشک ہو۔ دل کا آئینہ صرف آنسوؤں سے صاف ہوتا ہے، خلوص اور محبت کے آنسوؤں سے، اور خاص طور سے ان آنسوؤں سے جو محبت خدا، خوف خدا اور محبت محمد و آل محمد میں بہائے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔